نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. صلوات الله عليه وسلامه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم القيامه. اما بعد، برادران الاسلام، بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کی سیرت اس میں کیا ہے، آپ کا طریقہ کیسا تھا؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے عادات اپنے اطوار ایسے بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اس میں ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کی صورت مبارکہ، آپ کا رنگ، آپ کا حلیہ، جو اختیاری ہیں اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ جو آپ کے ساتھ خاص تھا کام، امت کو نہیں کہا گیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، اس میں بھی ہم پیروی نہیں کر سکتے. اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو امت کو اختیار کرنے کا ہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا بڑا حصہ یہی ہے. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، آپ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے، آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ زندگی تھے. ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پسند کیا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا تھا، سکھلایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہے، اور مجھے میرے رب نے علم سکھایا ہے اور بہترین علم سکھایا ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہت عمدہ علم دیا، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہت عمدہ ادب سکھایا. تو ادب والی زندگی تھی آپ کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال، آپ کی مبارک سیرت یہ معلوم کرنا، اور معلوم ہے تو اس کا مذاکرہ کرنا، اور پھر اس پر پریکٹس کی کوشش کرنا، مشق میں لگے رہنا. ان باتوں میں سے ایک بات یہ آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ کیسے ہوتے تھے، آپ کے اوقات کیسے گزرتے تھے. پھر یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے تو کیسے ہوتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو آپ کی چال انتہائی متواضعانہ ہوتی تھی، عاجزی انکساری سے چلنے کی عادت تھی، کیونکہ اللہ پاک کو اکڑ کے سینہ کان کے تکبر سے فخر سے چلنا پسند نہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے اور تواضع سے چلتے ہیں. بلا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین میں پیر مار کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور بڑے بڑے پہاڑ ان کو کراش ان سے آگے لمبے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب زیادہ متبری کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ فرمایا جیسے ہو ویسے رہو، آج ہی بھی اختیار کرنا. لیکن اس کے ساتھ آپ بہت قوی تھے، بہت مردانگی تھی آپ میں، اس لیے یا پکن لاؤ قدم ہی اپنے قدم اٹھا کر چلتے تھے، پیر گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے. آپ سراہ حدیث نے اس کی شرح میں فرمایا کہ چال میں عورت پنا نہیں تھا، عورتوں کے سمجھا پیر گھس گھس کے بالکل اہی اس طرح سے اٹھا رہے، ایسا نہیں، پیر پورا اٹھا کے رکھنے کی عادت ہے ہمارے ساتھ. اور تیز چلتے تھے آپ، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ انا لنزہد انفسنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا تھا، اتنے تیز رفتار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، صحابہ بھی چلتے تھے، صحابہ اگر اپنے عام رفتار سے چلے تو پیچھے رہ جاتے تھے، تو صحابہ کو آپ کے قریب ہونے کے لیے تھوڑا بھاگنا پڑتا، تھوڑا سا تیز ہونا پڑتا تھا کیونکہ تیز چلتے تھے آپ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ لیکن آپ کا چلنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ آپ کسی اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا مائل رہتے تھے زمین کی طرف، کیونکہ عاجزی آپ میں تھی، توازو اور عاجزی تھی، طبیعت وسط عاجزی وسط توازو سے وسط عبدیت سے آپ موصوف تھے، اور یہ کمال تھا آپ کا. تو آپ چلنے کے اندر تھوڑا سا ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو، تو جو اس کا انداز ہوتا ہے وہ ہوتا تھا. گویا کہ آپ کسی اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں، ایسے آپ چلتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی چال کے اندر توازو بھی ہو، اور آدمی کی چال کے اندر سرعت اور تیزی بھی ہو، اور یہ ہے کہ ایک وقار اور تمکنت اور مردانگی بھی ہو. پھر آپ کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مبادرت بالسلام فرماتے تھے، سلام میں اجرت کرنا، جو آپ سے ملتا آپ اس کو سلام فرماتے. یہ اسلام کی بہت ہی خاص اور خاص تعلیم ہے، بلکہ ابتدائی تعلیمات میں سے ہے یہ چیز کہ جب مسلمان سے ملو تو سلام کرو. حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں ابتدا کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہم چاہتے تھے کہ ہم پہلے کر لیں، لیکن ہمارے سوچنے سوچنے تک حضور کر چکے ہوتے تھے. مبادرت بالسلام، سلام میں پہل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یہ بات فرمائی کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اور تمہارے اندر ایمان کامل نہیں آ سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور تمہاری آپس میں محبت کا ذریعہ بتا دوں، آپس میں جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کیا کرو. یہ آپ نے فرمایا. سلام میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزت میری طرف سے محفوظ ہے. یہ تین چیزوں کی گارنٹی سلام میں ہوتی ہے. معاشرے میں سوسائٹی کے اندر امن اور سکون کب آئے گا؟ جب دوسرے فرد کی طرف سے یہ تمانینت حاصل ہو کہ یہ میری بے حرمتی بے عزتی نہیں کرے گا. بے عزتی سامنے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، اسی میں غیبت بھی داخل ہے، اسی میں چغلی بھی داخل ہے، اس میں بدخائی بھی داخل ہے، اسی میں شکایات بھی داخل ہیں، سب چیزیں داخل ہیں. بے عزتی نہیں کرے گا اور مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میرا مال محفوظ ہے، اور جان کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. جان کی سلامتی اپنی طرف سے، اور مال کی سلامتی اپنی طرف سے، اور عزت کی سلامتی اپنی طرف سے، یعنی اس کی شہرت دینے کا نام سلام ہے کہ میری طرف سے تو مطمئن رہو. اور آپ نے ہر ایک کو سلام کرنے کو فرمایا، بڑے چھوٹے کی تقسیم نہیں ہے، عالم جاہل کی تقسیم نہیں ہے، غریب امیر کی تقسیم نہیں ہے، حاکم رعیت کی تقسیم نہیں ہے. آداب بتائے گئے کہ چھوٹے کوشش کریں کہ بڑوں کو پہلے کریں، اولاد کو چاہیے کہ پیرنٹس کو پہلے کریں، شاگردوں کو چاہیے کہ استادوں کو پہلے کریں، کھڑے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ بیٹھنے والوں پہ پہل کریں. جب آدمی جا رہا ہو تو جو جانے والا ہے اس کا کام ہے کہ وہ بیٹھنے والوں پہ سلام کرے، مگر بیٹھنے والوں کو یہ کہا گیا کہ تم انتظار میں نہ رہنا، بڑوں کو کہا گیا کہ تم چھوٹوں کے انتظار میں نہ رہنا، اپنی طرف سے پہلے پیش کر لو، کیونکہ یہ اکرام مسلم کا حق ہے. مسلمان کا اکرام ہر مسلمان پر فرض ہے. ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے ذمے، اور اس کا اکرام فرض ہے. اس فرضیت میں یہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کلیئر کرتا رہے، اور یہ ایک مرتبہ کر دینا کافی نہیں ہوتا، بار بار کرنا پڑتا ہے، کثرت سے کرنا پڑتا ہے. صبح ملاقات ہوئی تو بھی سلام، دوپہر میں ہوئی تو بھی سلام، شام میں ہوئی تو بھی سلام. بل حتیٰ کہ اگر چند لمحات کے لیے دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر سلام. ابھی تو سلام کر رہا تھا, ہو سکتا ہے دیوار کے پیچھے جا کے خنجر چھپا کے لایا ہوں. نہیں نہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, سلامتی, افس السلام, ایوہ الناس افس السلام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, وہ علماء یہود میں سے تھے, تو کہا کہ میں نے سوچا تھا میں آپ کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ آپ بولتے کیا ہیں, فرماتے کیا ہیں, یہاں ہی کہتے ہیں, آپ ابھی تک دیکھا نہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دے دی, ان وجہ ہو یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو برحق. پھر کہا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, بیان فرما رہے تھے, اور جو بات میرے کان میں سب سے پہلے پڑی وہ یہ تھی, ایوہ الناس افس السلام, اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, کھلانے اور خرچ کرنے پر ہے بنیاد اسلام میں, لوگوں کے ساتھ سلوک, ہمدردی, خرچ کرنا, جمع کرنا, خود غرضی, اس پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد. اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو, جو اللہ نے دیا اس میں سے لگاؤ, کیونکہ جو اللہ نے دیا اس میں سے جو کھانے کے بعد رہ گئے آدمی کے پاس وہ ہے ہی اس مقصد کے لیے, اگر اس کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے تو اللہ کو ناگوار ہوتا ہے. اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, حلیم الکلام, اور لوگوں سے بات نرم کرو. صلوا باللیل والناس نیام, راتوں میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تدخل الجنۃ بسلام, تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ پہلا خطبہ تھا جو عبداللہ بن سلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اتنا ان کے دل پر اثر ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے, انہیں اسلام قبول کر لیا. تو یہ آپ کی عادت شریفہ تھی, اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اتنا جاننا البتہ ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہے, اور مسلمان پر اتنا شو کرنا ضروری ہے دور سے کہ وہ مسلمان سمجھا جائے, یہ فرض ہے. دور سے دیکھ کر تمیز کی جا سکے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ضروری ہے. عرفت ومن لم تعرف, سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی, جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی. اسی لیے آپ مبادرت میں سلام فرماتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ گفتگو فرماتے کسی سے تو لا يتکلم فیما لا یعنی, جو چیز ضروری نہیں ہوتی اس میں آپ گفتگو نہ کرنا دیں, ضروری بات کی عادت ہونا, کیونکہ جو غیر ضروری باتوں کا عادی ہوتا ہے وہ فتنوں کا باعث ہوتا ہے. مجمع میں آدمی جایا اور غیر ضروری باتوں کی عادت ہو تو اس کو کچھ بول دیا, اس کو کچھ بول دیا, اس کو کچھ بول دیا, اس سے ہٹ بار اس سے ہٹ, وہ لڑائی پنچر ہو جائے. اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكف اللسان تقول اتق الله فينا ان استقمت فإن استقمت استقمنا وَإِنِ عَوَجَدْتَ اِعْوَجَدْنَا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیو, اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں, تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہیں, ہاتھ کٹ چلنے کی نوبت تو بعد میں آتی ہے. سارے فساد کی جڑ, اگر آدمی کو ضروری بات کرنے پر قناعت ہو جائے, کیونکہ ضروری بات کرنا ہے, غیر ضروری سے نہیں تو منسک کا تصاری ماں, جو خاموش رہا وہ سلامتی پا گیا. خاموشی معنی دارت کہ در گفتن نمی آیا, خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے کہ خاموشی میں وہ معنی ہے کہ بولنے میں نہیں ہے, خاموشی میں وہ معنی ہے کہ بولنے میں نہیں آ سکتی. اس کے دو مطلب دیکھے ہیں علماء نے, ایک تو مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاموشی میں اتنی خوبیاں ہیں, اتنی خوبیاں ہیں کہ گنا ہی نہیں جا سکتی, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے وہ مطلب نکل آتا ہے جو بول کے نہیں نکلتا. خاموشی معنی دارت کے در گفتگو نمی آ رہے. ضروری بات, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے متعلق 20 بڑے گناہ ہیں, ان تک تنیب و کبا ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلاً کریماً. اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری لے لو تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کریں گے, یہ اللہ پاک کی پالیسی ہے. ایک ہوتی نا حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, جنرل پالیسی, تو ان کی جنرل پالیسی یہ ہے کہ بڑے سے بچنے کا تم اہتمام کرو, چھوٹے ہم خود معاف کر دیں گے. اور زبان سے 20 بڑے گناہ متعلق ہیں, اور جس آدمی کو احتیاط کی عادت نہیں ہوتی بات کرنے میں، ان 200 میں سے کسی نہ کسی میں پڑتا رہتا ہے، معلوم ہی نہیں اپنے کو پہلے تو کہ وہ ہے 20 کون سے، جب معلوم ہی نہیں ہے تو بچے رکھو، اور پھر یہ کہ اگر معلوم بھی ہو تو احتیاط نہیں رہتی. اسی لیے صوفیہ کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ان کے بارے میں، کہ حضرت صوفیہ کے پاس اصلاح کی بنیادی باتوں میں سے جہاں سے استاد ہوتی ہے اصلاح، اس میں سے یہ ہے کہ بلا ضرورت بات نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت مبارکہ ہے، آپ بلا ضرورت بات نہیں کرتے. اور دوسری بات کیا ہے، یکرم القوم ویعلفہم، اکرام فرماتے تھے آپ جس سے ملتے تھے، اور تعریف قلبی فرماتے تھے، ولا ینفرہم کے الفاظ بھی ہیں کہ بتکاتے نہیں تھے، دور نہیں کرتے تھے، نفرت نہیں پیدا ہونے دیتے تھے، آپس میں لوگوں کے درمیان میں جوڑ باقی رہے، توڑ نہ ہو، اس کی کوشش رہتی تھی آپ کہ ہماری بات سے پھوٹ ہوگی یا ہماری بات سے جوڑ پیدا ہوگا. یحذر الناس ویحترز منہم، لوگوں کو ڈراتے تھے نامناسب حرکتوں سے، نامناسب باتوں سے، اور اللہ کا خوف دلاتے تھے. یحذر کے معنی یخوفک کے، اللہ کا خوف دلاتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈر کے رہنا. اور ویحترز منہم، لوگوں سے اپنی حفاظت بھی فرماتے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اپنا بچاؤ یعنی اپنی سیفٹی. حالانکہ آپ کو تکلیف کون پہنچاتا، خاص طور پر اپنوں میں تو سب دانشدار تھے، لیکن اصول زندگی ہے یہ، اپنی قدبی، اپنی احتیاط. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سمجھدار آدمی کون ہے، فرمایا کہ من لا یخدع ولا یخدع، جو نہ دھوکا دے نہ دھوکا کھائے. ہمارے پاس جو بھولا ہوتا ہے وہ دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، جو شارپ ہوتا ہے وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. اسلام کا کمال دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا ہے. کمال اسلام یہ ہے کہ آدمی کے اندر بھولاپن خدا کا خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ وہ تیز ہو، ایک دم بلیر، دماغ ہی نہیں چلتا، سست مٹھس، یہ تھوڑی اسلام کی شان ہے. اسلام ایسے تھوڑی بناتا ہے آدمیوں کو، نہیں، چست ہو، مستعد ہو، بیدار مغز ہو، ہوشیار ہو، نہ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچائے، نہ دوسروں کا نقصان اٹھائے، دوسروں سے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. معاملات میں، ڈیلنگ میں، یہ واقعات بہت پیش آتے ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ. جو دین کی طرف مائل ہے وہ بھی ذرا اعتماد پہ اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ پہ، اصولوں کو اپناتے نہیں، اصول فالو نہیں کرتے، بھروسہ کر لیے کسی کی بات پہ، زبان پہ بھروسہ کر رہے ہیں. بھائی زبان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، مگر ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ لکھو نا اس کو، ورک پیپر ورک تو صحیح کرو، اس کا فارمیلٹیز تو پورے کرو اس کے. کل کے دن آج پیسے ہاتھ میں نہیں ہے، کل پیسے بن جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، تو پھر تو اختلافات ہوں گے، تو جس کی جو بن پڑے گی وہ کر لے گا. اللہ کا خوف اتنا غالب کہاں ہے؟ بھائی اختر ہی سمجھ ہوں بات چیت میں، معاملات میں، اور دوسری چیزوں میں، کہ نہ دھوکا دے کسی کو، نہ دھوکا کھائے کسی سے. یحذر الناس ویحترس منہم، آپ جب باہر تشریف لاتے تو یہ باہر کے اندر آپ کے جو اوصاف واج کے حضرات صاحبہ نے اس کو بیان فرما رہے کہ آپ کا انداز یہ ہوتا تھا. لیکن ویحترس منہم کے بعد ایک جملہ اور ہے، من غیر ان یطوی من عنہم بشرہ، بغیر اس کے کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے لپٹ کے رکھیں، یعنی کیا کہتے ہیں، بچا کے رکھیں. بشر کا مطلب ہے کہ بشاشت وجہ جو ہے، طلاقت وجہ، مسکراہٹ، خندہ پیشانی، یعنی خندہ روئی اور خندہ پیشانی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی حفاظت فرماتے تھے. کیونکہ اپنے کو بچنے والا بعض مطلب آدمی تھوڑا سا ایسا اپنا پہلو پہلی اختیار کرتا ہے، بات بھی کھل کے نہیں کر رہے ہیں، مل رہے بھی نہیں کھل کے، انداز بھی جو ہے نا گم گم سا ہے اور چھپا چھپا سا ہے، ظاہر ہے کہ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا، پتا نہیں آدمی کیا میرے بارے میں سوچ رہا ہے. نہیں، من غیر ان یطوی عنہم بشرہ، بغیر اس کے کہ اپنی خندہ پیشانی کو یعنی آپ یعنی برقرار رکھتے، اپنی خندہ پیشانی کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں سے اپنی حفاظت فرما دے. احتیاط الگ چیز ہوتی ہے، بدگمانی الگ چیز ہوتی ہے. بدگمانی کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن احتیاط ہر جگہ ضروری ہے. جب ہم لوگ مسجد آتے ہیں تو اپنے جوتے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں چور آ رہے ہیں، بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ مسجد میں چور آتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے بعض مرتبہ چوری مسجد میں، لیکن گمان تو مسلمان کا یہی ہے کہ جب وہ نماز کو آ رہا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے، چور تھوڑے آ رہا ہے، لیکن جوتے اپنے اٹھا کے رکھنے ہوتے ہیں، لوگوں کو دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس لیے بھی، اور اپنی جوتی اپنی عبادت سے رہے اس لیے بھی. احتیاط, گاڑی لاگ کر کے صحیح جگہ پہ پارک کر کے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اپنے براق کو پتھر سے باندھ کے بیت المقدس میں داخل ہوئے. جبرائیل جس کے وہ ہیں نگران ہیں اور خادم ہیں براق کو لے جانے والے, اور براق جنت کا ہے اور آپ کو معراج میں لے جایا جا رہا ہے, مگر آپ نے کہا کہ نہیں, دنیا کا اصول یہی ہے کہ سواری کو پہلے باندھو. میں اللہ پہ بھروسہ ہے میرا, واپس جانے تھے گاڑی چھوڑی. اور اللہ سے بدگمانی کے دعوے, آپ نے ہماری حفاظت نہیں کہ بھائی کیوں کرے تیری حفاظت, دوسرا بھی تو بندہ آخر اس کی بھی تو ہوتی ہے, تھوڑی کام اس کا بھی چل رہا ہے. جو حلال سے چاہتا اس کو حلال سے دیتے ہیں, جو حرام سے چاہتا اس کو حرام سے دیتے ہیں. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّهِ, پھر جو معاشرے میں اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی تحسین فرماتے اور ان کی تائید فرماتے, اچھے کو اچھا بتاتے اور اس کی تائید فرماتے. وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّهِ, اور جو نامناسب بات ہوتی اس کی برائی ظاہر فرما دیتے, چھپاتے نہیں. لوگ برا مان جائیں گے, لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, لوگ کیا کہیں گے. ایسا بولنے والا کبھی کوئی دین کا کام, کوئی دین کی بات بول ہی نہیں سکتا. جو بات بری ہے اس کے برے ہونے کو ظاہر کرتے رہنا, تاکہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آدمی توبہ کرے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي. بس باقی بات ان شاء اللہ پھر سنتیں پڑھ لیں گے.